مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک شخص اگر آپ کی نگاہ میں عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اور ایک ہی بات وہ بار بار کہتا رہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس بات میں بڑا پاور ہے، بڑی طاقت ہے، اور وہ بڑے کام کی بات ہے، لہذا سامنے والا سن سن کر ایک دن وہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ سامنے والے کی بات مان لیتا ہے۔ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، بار بار دہرانا، یہ انسان نفسیاتی طور پر سامنے والے کی بات کو قبول کرتا ہے، سمجھدار ہے تب بھی بات قبول کرتا ہے، اگر سامنے والا جھوٹا ہے تب بھی وہ بات قبول کرتا ہے۔ اس کی مثال آج کے زمانے کی میڈیا ہے، ایک ہی جھوٹ کو 10 بار 100 بار اتنی طاقت سے الگ الگ انداز میں بیان کرتا ہے کہ بیچارے غیر تو غیر مسلمان بھی اس میڈیا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو سچ مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا میڈیا 99% جھوٹ بولتا ہے، صرف 1% سچ بات کہتا ہے، لیکن سارے دنیا کے لوگ میڈیا کی باتوں کو من وعد تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اپنے سوچ کی صلاحیت کو وہ کھو دیتے ہیں جب وہ ایک ہی بات کو بار بار سنتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے بہت پہلے ایک مثال دی گئی تھی، وہ مثال یہ ہے، یہ سمجھانے والی مثال ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ ایک بزرگ اللہ والے اپنی بکری کے بچے کو لے کر کسی راستے سے گزر رہے تھے، تین چوروں نے آپس میں دیکھ لیا، پلاننگ کی کہ اس بکری کو چرانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیسے چرائیں، اس لیے کہ بکری کو لے جا رہے ہیں، بزرگ کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، اس کی رسی ہے۔ تینوں نے پلاننگ کی، الگ الگ راستے پر کھڑے ہو گئے جس راستے سے اس بزرگ کا، اللہ والے کا گزر ہونا تھا۔ ایک چور نے کہا سلام اور خیریت دریافت کرنے کے بعد، کیا بات ہے کہ آج آپ کتے کے بچے کو، کتیا کو آپ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کتے کا بچہ ہے، کیا بات ہے، بھول تو نہیں ہوئی، سنی انسنی کر دی بات۔ یہ ہے ہم لوگوں کا پہلا رد عمل میڈیا کے ساتھ، کہ میڈیا پہلے طور پر کسی بات کو سنانے میں لگ جاتی ہے، ہم اس کو پہلی نظر میں خلی ولی کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پہلا مرحلہ میڈیا کے ساتھ، چھوٹی خبروں کے ساتھ آگے گڑے۔ دوسرے راستے پر جب گئے تو دوسرے چور سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی وہی بات کہی جو پہلے والے نے کہی تھی، سلام خیریت کے بعد، کیا ہو گیا، کتے کے بچے کو آپ اپنے ساتھ لے رہے ہیں۔ اب ان کو شک ہو گیا، ایک تو جھوٹ بول سکتا ہے، دو آدمیوں نے وہی بات کہی ہے، دیکھا اب کی بار، کیا ہے مسئلہ، کتے کا بچہ ہے یا بکری کا بچہ ہے؟ اب دیکھیے، یہ ہے دوسرا مرحلہ کہ جب جھوٹ کو پھر ریپیٹ کیا جاتا ہے، سامنے والا شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ہے، بات کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ اب وہ بزرگ اس بکری کو لے کر جب اگلی سڑک پر چلے گئے, تیسرے چور سے ملاقات ہوئی, تیسرے چور نے بھی وہی بات دہرائی جو پہلے دو چوروں نے دہرا لی تھی. اب کی بار اس بزرگ کا شک یقین میں بدل گیا کہ میری آنکھوں پر دھوکا ہو چکا ہے, میرے ہاتھ میں بکری کا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ کتے کا بچہ ہے. رسی چھوڑ دی, اپنے گھر چلے گئے. تینوں چوروں نے مل کر بکری اٹھا لی, اپنے گھر چلے گئے. یہ ہے ہمارا مرحلہ تیسرے نمبر کا میڈیا کے ساتھ. جب اسی جھوٹ کو پھر وہ بار بار ریپیٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم اس پر شک کے مرحلے سے آگے بڑھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے, اور خود میڈیا کی باتوں کو خود ہم عوام میں بیان کرتے ہیں سچ سمجھ کر. اس لیے کہ وہ بات اتنی بار دہرائی گئی ہے کہ اب سچ سمجھنے میں کوئی شک باقی نہیں رہا. انہی مثالوں میں سے, جیسے کہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. انہی مثالوں میں سے ایک لفظ دیجئے, لفظ دہشت گرد. جو چھوٹے ہیں وہ تو نہیں جانتے کہ اس لفظ کا ایجاد کب ہوا, لیکن جو بڑے ہیں جن کی پیدائش آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس لفظ کا ایجاد ہوا ہے 2001 میں. اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے لفظ دہشت گرد کا استعمال ہی نہیں کیا تھا. ارہابیون کا جب لفظ ہمارے عربی مدارس میں پڑھایا جانے لگا تو میں سمجھتا ہوں وہ تاریخ کا پہلا لفظ تھا جو ہزاروں سال کے بعد عربی ڈکشنری میں وجود میں آیا. اور نہیں, لفظ ہی موجود نہیں تھا, دہشت گردی کا تصور نہیں تھا انسانوں کی اصطلاح میں. یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا 2001 کا جو واقعہ تھا, اس کے بعد یہ اصطلاح امریکہ کی طرف سے اور ان کے پیچھے اسرائیل کھڑا تھا, ان کی طرف سے یہ اصطلاح گڑھ لی گئی اور میڈیا کے ذریعے چبا چبا کر اس اصطلاح کو اتنا بولا گیا کہ یہ لفظ اب ہر بچہ سمجھتا ہے. اپنے زمانے میں ہم 2001 میں ریڈیو سنا کرتے تھے, یہ لفظ جب پہلی بار بولا جانے لگا ہم حیرت میں پڑ گئے, اس کے مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے. اب تو بچہ جانتا ہے اس کا مطلب اور معنی کیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے غیر تو غیر انہوں نے تو مان ہی لیا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, خود اپنوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اپنوں نے اس کو تسلیم کیا, اس لیے کہ یہ جھوٹ اتنا بولا گیا اس وقت عالمی میڈیا کے ذریعے کہ یہ جھوٹ لوگوں کے ذہنوں میں حقیقت بن کر سامنے آیا. تو معلوم ہوا کہ ایک لفظ جب اس کو ہم بار بار دہراتے ہیں, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, تو پھر انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے, چاہے سامنے والا سچا ہو یا جھوٹا ہو وہ نہیں دیکھتا. لفظ کے تکرار سے, جملوں کے تکرار سے وہ بات دل کی حقیقت بن جاتی ہے, یقین بن جاتی ہے. یہ ہے ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں کی باتوں پر ہم تسلیم کرتے ہیں, منوان قبول کرتے ہیں. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. وہی مرحلہ جب ہمارا خدا کے ساتھ پیش آتا ہے, یعنی خدا رب العالمین جو تمام کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے اور تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور ہمارے نفع نقصان کو ہم سے زیادہ بہتر وہ جاننے والا ہے, ہماری کامیابی اور ناکامی جس کے قبضے قدرت میں ہے, وہ یہ ایک بات ہم سے اپنے قرآن میں بار بار کہتا ہے لیکن اس کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, اس کے یقین کو ہم اپنے دلوں میں نہیں بٹھاتے. وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے جو اللہ تعالی نے بار بار قرآن میں بیان کی ہے, ہماری زندگی کے مقصد کو, ہمارے جینے کے مقصد کو, کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا, تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے. تم بیکار تھوڑی پیدا ہوئے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, یا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم بیکار بے مقصد کے پیدا ہوئے. وانکم الینا لا ترجعون, اور ہماری طرف تمہیں لوٹنا نہیں ہے. انسان کو اللہ اس مقصد کو قرآن مجید میں بار 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 یاد دلاتا ہے کہ تم بے مقصد نہیں پیدا ہوئے, بیکار نہیں پیدا ہوئے, تم کو ایک مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, تمہیں اللہ کے دربار میں واپس لوٹنا پڑے گا. خلق الجن والانس الا ليعبدون, اللہ کہتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ نے سمجھا کہ ہم کھانے کے لیے, پینے کے لیے, عیاشی کے لیے, کپڑے ہانکنے کے لیے اور انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, گھر بنانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ سب زندگی کی ضرورتیں ہیں, اس کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے. ہمارا مقصد, خود اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے, کئی جگہ اللہ نے اس مقصد کو بیان کیا. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں, دنیا کے تمام انسانوں, اے مسلمانوں, اے غیر مسلموں, دنیا کے کسی مذہب یا عزم کے ماننے والوں, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے پروردگار کی. الذی خلقکم والذین من قبلکم, اسی اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے انسان اس دنیا میں آئے سب کو اسی ایک اللہ نے پیدا کیا, اس اللہ کی تم عبادت. بار بار اللہ تعالیٰ اس عبادت کا تذکرہ قرآن مجید میں کر رہا ہے کہ اے لوگو, اپنے جینے کے مقصد کو سمجھو کہ تم کیوں آئے ہو دنیا میں, کیوں جی رہے ہو, تم کیوں زندہ ہو, تم کیوں صبح و شام اس دنیا کے اندر گزار رہے ہو, سمجھو, عقل کا استعمال کرو. ایک بات بار بار جگہ جگہ اللہ قرآن میں سمجھا رہے ہیں, لیکن افسوس یہ کہ میڈیا جب ہمیں سمجھاتی ہے, جو کہ جھوٹی اور دجالی میڈیا ہے, اس کو تو ہم مان لیتے ہیں, اس کو ہم اپنے دل کا یقین بنا لیتے ہیں, لیکن ایک بات ہمارا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہم سے اپنے کتاب قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ تم کیوں پیدا ہوئے, ہم نے تمہیں کیوں بنایا, تم اس کیوں دنیا میں زندہ ہو, کیوں جی رہے, اس کو مقصد کو پہچانو اور اس مقصد کو پہچان کر اس مقصد کے تحت زندگی گزارو. لیکن افسوس کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن اس بات کا یقین اور اس کی حقیقت کو اپنے دلوں میں نہیں اتارتے. کہیں اللہ کہتا ہے فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, لوگو, تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اسی ایک مالک کی عبادت کرو, اسی کی عبادت کرو. اسی کا نام توحید ہے, اس کو ہٹ کر جس کی بھی پوجا پاٹ ہوگی یا عبادت ہوگی اس کا نام شرک ہے. کہیں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, بندو اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ شرک مت کرو, کسی کو شریک مت کرو. قرآن مجید کی یہ کچھ آیتیں تو میں نے پڑھ کر سنائی ہے, ورنہ اس طرح کی دسیوں بیسیوں آیتیں بار بار جگہ جگہ اللہ تعالیٰ توحید کی اور عبادت کی دعوت دیتے ہیں. ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی مانو, اور اسی توحید و عبادت کی دعوت کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. ان سب کی دعوت توحید اور عبادت تھی. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون, آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا سب کی طرف ہم نے یہ پیغام بھیجا, یہ وحی بھیجی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کو ہم توحید کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, فاعبدون, میری ہی عبادت کرو, یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو. تو توحید اور عبادت کی دعوت کو لے کر اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو, رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا. یہ لوگوں کو یہ مشن یاد دلائے کہ تم کیوں جی رہے ہو, کیوں زندہ ہو, کیوں صبح و شام گزار رہے ہو, اپنے مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارو, اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آؤ, ورنہ دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر اور کھانے پینے کی مجلسوں میں رہ کر ہم لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا, قبر کو بھلا دیا, جنت و جہنم کو بھلا دیا, اللہ کو بھلا دیا, اپنے دین و شریعت کو بھلا دیا, اپنے جینے کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا. اس مقصد کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا, اور اسی مقصد کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری کتاب میں دسیوں نے بیسیوں موقع پر اس کی یاد دہانی مختلف آیتوں میں کروائی ہے. ایک حقیقت ہے, ہمیں اس حقیقت کو اپنے دل کا یقین بنانا پڑے گا, تب جا کر رفتہ رفتہ ہماری زندگی کی سوچ میں تبدیلی آئے گی, ورنہ ہم صرف کھانے اور پینے کے چکر میں, کمانے کے چکر میں اپنی زندگی یوں ہی برباد کر دیں گے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب کتنی حدیثیں ہیں, جو اسی مقصد کو بیان کرتی ہے. میں یہ ایک حدیث سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, مرے گا اس حال میں کہ وہ شرک نہ کرتا ہو, توحید کے ساتھ مرے گا, ایمان کے ساتھ مرے گا, ایک نہ ایک دن اس کا ٹھکانہ جنت ہے, وہ جنت میں ضرور جائے گا. جو آخرت کی زندگی ہے اور اس کی تیاری ہمیں یہاں رہ کر کرنی پڑے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا, پوچھا صحابہ سے کہ بتائیے اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا کیا حق ہے خدا پر. صحابہ نے فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل والے بند تھے, کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. فرمایا, بندوں پر یہ حق ہے اللہ کا کہ بندے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے, صرف ایک اللہ کی عبادت کرے, شرک نہ کرے. یہ حق ہم پر حق ہے, فرض ہے, ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرے. اسی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس کے سلسلے میں ہمیں آج ہم غفلت کے شکار ہیں. اور پھر اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ پر یہ حق ہے بندوں کے تعلق سے کہ جو شرک نہ کرے اللہ اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا. ایمان کے ساتھ مرے گا, شرک کے بغیر مرے گا, اسے اللہ عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا, اسے اللہ چھٹی دے دیں گے, بچا لیں گے. حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی قرآن نے کہا, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اس نے مجھے وصیت کی نماز اور زکات کی. کب تک؟ ہم لوگ جمعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں, جمعہ جمعہ نہیں ہے کہ کبھی جی چاہا تو پڑھ لیا, جی نہیں چاہا تو نہیں پڑھا. بات ایسی نہیں ہے, مَا دُمْتُ حَيًّا, زندگی کی آخری سانس تک ہمیں خدا کی عبادت کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے نبی جی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ تم پر موت آئے, تو موت تک اللہ نے اپنی عبادت کو ہم پر فرض کر دیا. یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جس طرح ہم ہر صبح نکلتے ہیں بازار کی طرف ملازمین حضرات ملازمت کرنے کے لیے, دکاندار حضرات تجارت کرنے کے لیے, وہ چھٹی نہیں کرتے, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اسی طرح اپنے رب کی عبادت کرنا, رب کے حکموں پر عمل کرنا, یہ بھی ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری ہے. اس کو ہم سمجھیں. اگر ہم نے سمجھا اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کو اور اس امانت کو, تو یقیناً ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. پھر ہمارا دل چاہے گا تب بھی ہم دین پر عمل کریں گے, دل نہیں چاہے گا تب بھی ہم دل پر دین پر عمل کریں گے. تو منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا ہی انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے. اور جو رب چاہی زندگی کو چھوڑے گا اور من چاہی اور نفسانی خواہشات پر چلے گا, یقیناً اس کے لیے ناکامی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رب کی اپنی مرضیات پر چلنے کی اور اس مشن اور اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے رفتار کو آگے بڑھانے کی اور اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.